نستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بل عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان چار منزلوں کو عبور کرنا ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی منزل فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. کامیابی حاصل کرنے کی تیسری منزل یہ ہے کہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور چوتھی منزل فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی یہ فرمائی کہ وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اس کے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس دنیا میں ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم فلاح اور کامیابی حاصل کریں تو ہمیں ان چار منزلوں کو عبور کرنا ہوگا. اس دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، آپ دیکھیں چاہے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا کسی بھی دین کی وہ پیروی کرتے ہوں، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک اپنے پالنے والے اور ایک پیدا کرنے والے کی تلاش میں رہتے ہیں. چاہے ان کا مذہب کچھ ہو، لیکن بتاتے یہ ہیں کہ ہم بھی ایک اپنے پالنے والے اور ہمارے پیدا کرنے والے کی ہم تلاش کرتے ہیں. اب جب وہ بھی تلاش کرتے ہیں اور مسلمان بھی اپنے رب تک پہنچنے کی جستجو میں رہتا ہے، تو پھر مسلمان کامیاب کیوں ہے اور ایک غیر مسلم یہ ناکام کیوں ہے؟ تو اگر آپ حالات کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اگر کسی نے صحیح اختیار کیا، وہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اور اگر کسی نے اس تک پہنچنے کا راستہ غلط اختیار کیا، اس نے اگر ذریعہ غلط اپنایا، تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا. مثال کے طور پر آپ کسی شے کے حصول کی جب کوشش کریں اور اگر آپ نے ذریعہ غلط اپنایا تو نتیجہ بھی غلط ہوگا. مثال کے طور پر آپ اگر ایک پھول دے دیں کسی کو اور اس سے یہ کہیے کہ اس پھول کا ذائقہ کیسا ہے، وہ آدمی آپ کے ہاتھ سے پھول کو لے اور لینے کے بعد اپنے کان کے ارد گرد گھمائے، حتیٰ کہ کان کے اندر بھی ڈال دے، اور ڈالنے کے بعد آپ کو پھر نکالنے کے بعد جواب یہ دے کہ اس کا ذائقہ ایسا میٹھا ہے، تو اس کا جواب غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ ذائقہ معلوم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اس ذریعے کو استعمال نہیں کیا جائے گا، تو نتیجہ غلط نکلے گا. بلا تشبیہ آپ اسی طریقے سے ان سے کہیں کہ اس پھول کی خوشبو کیسی ہے، اور وہ صاحب پھول آپ کے ہاتھ سے لیں اور اسے اپنے منہ میں ڈال کر چبا لیں اور اس کے بعد نتیجہ بیان کریں کہ اس کی خوشبو ایسی ہے، تو یقیناً ان کا جواب غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ اس وجہ سے کہ خوشبو معلوم کرنے کا ذریعہ ناک ہے، آپ نے ذریعہ غلط استعمال کیا، آپ کا نتیجہ غلط ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے ہے. اس ذریعے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا نتیجہ غلط ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر دین کے ماننے والے کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک پالنے والے کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے غلط ذریعہ اپنایا. کسی نے درخت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی، کسی نے آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی، ہر ایک کا ذریعہ غلط تھا، اس لیے ہر ایک کا نتیجہ غلط ہوا. اور مسلمان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا نتیجہ درست ہے. اب آئیے آیت مقدسہ میں جو ارشاد ہوا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تو کامیابی کے حصول کے لیے ان چار منزلوں کو عبور کرو. پہلی منزل فرمائی ایمان، کہ ایمان لے آؤ. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں آپ نے بیان فرمائی، جو دین کی باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں، ان تمام کا دل سے تصدیق کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے اور اسے ایمان کہتے ہیں. ہم اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو گئے، لیکن
مسلمان ہونے اور ایماندار ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد ان تمام پر عمل کرنا یہ ہمارے ایماندار ہونے کی علامت ہے، اور اسلام اور ایمان پر اس کو قبول کرنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کی جائے، اس پر مستقیم ہو جائیں تو یہ ایسا شخص صاحب ایمان کہلائے گا۔ مسلمانوں کے حالات اگر آپ پڑھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد آپ کو کیسی کیسی تکالیف دی گئیں کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ ایک دو واقعات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیان کر کے ہم آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ایسی ایسی تکالیف کی گئیں کہ ایک عام آدمی ان تکالیف کو سن کر لرز جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ ننگی کر کے اور تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر اور ان کے سینے پر اتنے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے کہ وہ اپنی کمر اور اپنے پہلو کو بدل نہیں سکتے تھے، اور اسی عالم میں آپ کو گھسیٹا جاتا تھا صرف اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعات بھی بڑے لرزہ دینے والے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر ان کو زنجیروں سے لپیٹ کر اور سخت ریت پر لٹا دیا جاتا، اسی عالم میں ان کو گھسیٹا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے خباب، ایمان لانے میں تم کو کیا تکالیف ہوئی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ سے جب کپڑا ہٹایا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر تکالیف اور ان پر مصیبتیں نازل ہوئیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن حذافہ مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر 80 مجاہدین کے ساتھ ملک شام میں رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، اور روم کا بادشاہ ہرقل تمام مسلمان قیدیوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ اگر تم سب اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو میں تم تمام کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہرقل، اس کے عوض میں اگر گرفتاری سے رہائی تو کیا بات ہے، اگر تو اپنی آدھی سلطنت یا پوری سلطنت بھی ہمیں دے دے، ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ ہرقل کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ کڑھائی میں تیل گویا گرم کرو اور کھولتے ہوئے تیل میں ان سب کو ڈال دو۔ چنانچہ تیل جو ہے گرم کیا گیا، اور بادشاہ نے تمام قیدیوں کو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کھڑا کیا، اور ان کو گویا اس بات سے ڈرانے کے لیے اس نے کہا کہ ایک قیدی کو لے آؤ اور اس کو جلتے ہوئے اس کڑھائی میں ڈال دو۔ چنانچہ ایک قیدی کو لا کر اس میں ڈال دیا گیا، آنن فانن میں اس کا سارا گوشت پوش جل کر کے راکھ ہو گیا، سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں بچا۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ اب تم اسلام چھوڑنے پر تیار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشکش بھی کی کہ اے عبداللہ ابن حذافہ، اگر تم اپنا دین چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا یہ عالم دیکھ کر اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو ایک ہفتے کی مہلت دے دو، اور ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ اسے اور ان کے قیدیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط بادشاہ روم کو ملا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ کہا کہ اگر ہمارے قیدی رہا نہیں کیے تمہاری ساری حکومت پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سن کر فوراً اس نے تمام قیدی رہا کر دیے۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. ہم صرف اسلام لانے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر کوئی مشکل ہمیں آ جائے فوراً ہماری زبان سے ایسے کلمات ادا ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں, گویا ہم اسلام سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ایسے غلط جملے ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا حال آپ نے سنا کہ وہ ایمان لانے کے بعد کس طریقے سے اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد آج ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ تو نہیں کہ آج ہمیں کوئی عیسائی ہونے پر اکسائے, آج ہمیں کوئی یہ زبردستی کرے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی یا یہودی ہو جائیں, آج ایسا معاملہ نہیں. لیکن آج اسلام کا نام لے کر ہمارے بنیادی عقائد سے ہمیں پھرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور ہم اور آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے مطابق فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دینداری اختیار کرتے ہیں, اگر ہم ایمان پر مستقیم ہو جاتے ہیں, اگر ہم اعمال صالحہ کرنے لگ جاتے ہیں, تو آج ہمارے ہی ارد گرد ہمارے ہی بھائی ہمیں کوئی ملا کہہ کر کے پکارتا ہے, ہمیں کوئی مولوی کہہ کر کے پکارتا ہے, کوئی ہمیں بنیاد پرست کہہ کر کے پکارتا ہے, کوئی ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہہ کر کے پکارتا ہے. غرض یہ کہ ہر قسم کے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ آدمی دین کو چھوڑ دے, آدمی دینداری کو چھوڑ دے, نیک اعمال کو چھوڑ دے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے دین پر کیسے استقامت اختیار, اللہ تبارک و تعالی ان کے نالین کے صدقے آج ہمیں بھی ویسی استقامت عطا فرمائے. اب آئیے اس کے بعد کامیابی حاصل کرنے کی دوسری منزل فرمایا, اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا کیا گویا معنی ہے؟ عزیزان محترم, علماء فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اعمال کا سرچشمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے سے ہے. آدمی اگر صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا. جب کسی گناہ کے کام کی طرف رغبت ہوگی, اگر فوراً خیال یہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, آدمی فوراً اسے چھوڑ دے گا. اور تمام کی تمام برائیاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنے میں ہیں. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا وہ بلا خوف ہر کام کر جائے گا, ہر برائی کو اختیار کر لے گا. اب آئیے اس اتقوا اللہ کو ہم سمجھنے کے لیے امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام غزالی اس طریقے سے سمجھاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا, تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں, الا العلماء, لیکن صاحب علم زندہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والعلماء کلہم ینام, تمام کے تمام صاحب علم یہ سو رہے ہیں, اور الا العاملین, مگر عمل کرنے والے یہ جاگ رہے ہیں. جتنے بھی صاحب علم ہیں وہ سو رہے ہیں, جاگ صرف وہی رہے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والعاملون کلہم فی خسران, تمام کے تمام عمل کرنے والے یہ تمام کے تمام نقصان میں ہیں, الا المخلصین, مگر وہ عمل کرنے والے کامیاب ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا درجہ یہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں المخلصون علی کلہم علی خطرن, کہ تمام کے تمام اخلاص اختیار کرنے والے یہ خطرے میں ہیں, الا الخائفین, مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ہرگز کسی خطرے میں نہیں. یعنی پہلے یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے والے, یہ علم حاصل کرنے والے بھی کامیاب نہیں, کامیاب وہ ہیں جو علم حاصل کر کے اپنے اس علم پر عمل کرتے ہیں. اور تمام کے تمام عمل کرنے والے بھی کامیاب نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے, اور جب عمل میں اخلاص نہ ہو عبادت قبول نہیں ہوتی, عبادت اس کو مار دی جاتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اخلاص اختیار کرنے والے بھی خطرے میں ہیں. کیوں خطرے میں ہیں؟ اس لیے کہ اخلاص تو اختیار کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, تو وہ آدمی بھی نقصان میں ہے. اور حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اب آئیے ان چاروں باتوں کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ فرمایا کہ العلماء الناس کلہم موتا, تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں, یہ مردہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عام انسان جو علم نہیں رکھتا وہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر مردہ کیوں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کھانا پینا چلنا پھرنا یہ تمام اعمال یہ حیوانی زندگی کے ہیں، کہ حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، حیوان بھی چلنا پھرنا کرتا ہے، یہ تمام کے تمام حیوانی زندگی ہے، اور اصل انسانی زندگی اور ایمانی زندگی وہ ہے کہ آدمی علم بھی رکھے اور علم پر عمل بھی کرے، اس میں اخلاص بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا بھی ہو، اور دوسرا درجہ آپ نے یہ فرمایا کہ علم کے ساتھ عمل بھی کرے، ایسا نہ ہو کہ علم تو بہت ہے لیکن اس پر عمل نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے علم حاصل کیا، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، وہ ایسے ہی ہیں کہ گویا کسی گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں کہ کتابوں کا بوجھ تو اٹھا لیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اور ہمارے مشائخ نے جو علم حاصل کیا اس پر اس طریقے سے عمل کیا کہ آدمی دیکھنے والا حیران رہ جائے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 برس تک آپ نے اس طریقے سے عبادت کی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قید کیا گیا جیل میں، جتنے عرصے آپ رہے اور آپ کے انتقال تک، فرماتے ہیں کہ 7000 مرتبہ قرآن مجید آپ نے ختم فرمایا. یہ علماء کی عبادات اور ان کے عمل کا عالم ہے. رمضان کے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے، اور ایک قرآن مجید تراویوں میں ختم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے علماء کا عالم تھا، ان کی ریاضت اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وصال ہوا، آپ کی مسجد کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بچی نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا اس مسجد میں ایک پلر ہوتا تھا، وہ پلر کہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر، وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ پلر نہیں تھا، وہ ہمارے امام تھے، وہ اس طریقے سے رات میں عبادت کرتے کہ دیکھنے والے کو گمان ہو کہ یہ تو کوئی پلر یا کھمبا تھا، لیکن وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. یہ علماء کا عمل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم کے بعد اس پر عمل کرو، اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں کہ اس میں اخلاص ہو. بغیر اخلاص کے کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. اور اس کی مثال بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے یہ بیان کرنے کے لیے، اور ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. ہوش آیا، دوبارہ کھڑے ہوئے، دوبارہ یہی کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ بے ہوش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے اتنا کہا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد 4th مرتبہ آپ نے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ کل قیامت میں 3 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ 3 کون کون ہوں گے؟ فرمایا، ایک صاحب علم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک شہید ہوگا. سب سے پہلے صاحب علم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے، بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے دنیا میں علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے اس علم کو پھیلایا، لوگوں کو پڑھایا، اور اپنی زندگی اسی طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ تو نے یہ علم حاصل کرنا یہ اس لیے کیا کہ تجھے میری رضا حاصل ہو، یا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے صاحب علم کہیں؟ اس وقت جھوٹ نہیں بولا جا سکے گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یقیناً میں نے اس لیے کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے صاحب علم کہیں. تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے جس کام کے لیے تو نے علم حاصل کیا وہ ہم نے تجھے زندگی ہی میں عطا کر دیا، ہر شخص نے تجھے عالم کہا، اب ہمارے دربار میں تیرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اٹھا اور اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، دوسرے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے بتا تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنا سارا مال و متاع غریبوں میں تقسیم کر دیا، اتنی اتنی رقم میں نے صدقہ کی۔ ارشاد ہوگا کہ بندے یہ تو بتا کہ تو نے یہ سارا کام کس لیے کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ مجھے بڑا دل والا کہیں، میں نے یہ کام اس لیے کیا۔ ارشاد ہوگا فرشتوں اسے بھی اٹھا کر کے لے جاؤ کہ اس نے جس کام کے لیے یہ کام کیا، جس مقصد کے لیے یہ کام کیا، وہ مقصد ہم نے اسے زندگی میں عطا کر دیا، لوگوں نے زندگی میں اسے سیٹھ اور سخی کہنا شروع کر دیا، اب ہمارے دربار میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ کے بعد آخری تیسرے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے بتا تو نے زندگی میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے بڑی دلیری سے جہاد کیا، تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے میں نے اپنی زندگی گنوا دی، میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ ارشاد ہوگا کہ بندے یہ تو بتا کہ تو نے یہ سارا کام کس کے لیے کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں جنگوں میں اس لیے شرکت کرتا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شجی کہیں، اس لیے میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے جس مقصد کے لیے کام کیا ہم نے دنیا میں وہ تجھے عطا کر دیا، لوگوں نے دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا، دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں سے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ عزیزان محترم، ان تین باتوں کو بیان کرنے کے بعد ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری علمی حیثیت کیا ہے، اپنے ہم نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کون سی کوشش کی، اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کا کیا حال ہے۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو علم ہمیں حاصل ہے ہم نے اس پر عمل کا کیا کیا، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ تیسرا درجہ فرمایا کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی شامل ہو کہ نماز پڑھو لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، یا ہم اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں کوئی قریب میں بیٹھ کر ہماری نماز کو دیکھنے لگ جائے ہمارے دل میں فوراً یہ وسوسہ آتا ہے کہ اپنی نماز تو درست کر لو، دیکھو یہ دیکھنے والا یہ نہ کہے، آپ رکوع تو بڑی جلدی کر لیتے ہیں، یہ سجدے سے تو بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں دیکھنے لگ جائے ہماری نماز کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رکوع کو طویل کر دیتے ہیں، ہم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ کام اخلاص کے منافی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ آدمی علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل کرے اور اس عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کے علاوہ آدمی کوئی کام کر لے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں وہ برائیوں کی طرف جری ہو جائے گا، وہ برائیوں کی طرف فوراً راغب ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں۔ اب آئیے، بزرگان دین میں، صحابہ کرام میں خوف خدا ان کے سینوں میں کیسا راسخ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اشراء مبشرہ میں آپ ہیں، لیکن خوف اور امید کا عالم دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دو، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی عمر ابن خطاب نہ ہو۔ فرمایا آپ نے خوف کا عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید، فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان ہو کہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں صرف ایک آدمی جنت میں جائے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے کرم سے یہ امید ہے کہ وہ ایک آدمی عمر ابن خطاب ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا بسا ہوا تھا. اور اب آئیے حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایسے با کرامت ولی گزرے ہیں اور ایسا خوف خدا ان کے سینے میں راسخ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ دیندار ہونے سے پہلے آپ کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا. آپ ڈاکے مارا کرتے تھے اور لوگ آپ سے کانپا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت فضیل ابن عیاض کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے, جب اس کی دیوار پر چڑھے تو اندر صاحب خانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت تلاوت کر رہا تھا. کیا مسلمان اب بھی ان کے دل نرم نہیں ہوں گے؟ کیا اب بھی ان کے ذکر, ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نرم نہیں ہوں گے؟ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی, ایسا خوف خدا ان کے سینے میں بیٹھا, اسی وقت دیوار سے اترے اور کہیں دور جنگل میں جا کر اللہ تبارک کے دربار, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کی اور خوف خدا سے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوا. حضرت فضیل ابن عیاض نے توبہ کی اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد عبادت و ریاضت میں وہ مقام حاصل کیا کہ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جاتا, ذکر ہوتا, حضرت فضیل ابن عیاض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے کہ دیکھنے والوں کو آپ پر ترس آ جاتا. اور جب آپ کا انتقال ہوا, حضرت امام وقی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حضرت فضیل ابن عیاض میں ایسا خوف خدا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد فرمایا کہ آج دنیا سے خوف خدا اٹھ گیا. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں ایسا خوف خدا تھا. ان بزرگان دین کے واقعات کو بیان کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے حالات سے نصیحت حاصل کریں, ہم ان کے حالات سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار باتیں اختیار کرو. پہلی بات یہ کہ ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو. دوسری بات یہ کہ وابتغوا اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس کے بعد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کے دربار میں وسیلہ ڈھونڈو. آپ دیکھیے کہ آج اس دنیا میں جسے عالم اسباب کہا جاتا ہے, ہر شے کسی نہ کسی سبب سے ہے, ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے. ایک عام طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ہم اور آپ روٹی کا ایک نوالہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے واسطے اور وسیلے ہیں. ایک دانہ ایک آدمی زمین میں بوتا ہے, زمین میں بونے کے بعد اس کی رکھوالی کرتا ہے, اس کی مینٹیننس کرتا ہے, انتظار کرتا ہے, بارش ہوتی ہے پودا نکلتا ہے, پودا نکلنے کے بعد اس میں وہ بیج نکلتا ہے, وہ دانہ نکلتا ہے, اس کو لینے کے بعد اس کی صفائی کے بعد اس کو پیسا جاتا ہے, پیسنے کے بعد اس کو پانی ملا کر گوندا جاتا ہے, گوندنے کے بعد آگ لگا کر اس کو پکایا جاتا ہے, اور پکانے کے بعد روٹی جب تیار ہو گئی ایک ہاتھ دونوں ہاتھ سے ملا کر اس کو توڑ کر اور نوالا بنا کر منہ میں رکھ لیا جاتا ہے. بات یہیں تک کافی نہیں ہوتی, پھر دانتوں سے چبانا پڑتا ہے اور چبانے کے بعد وہ روٹی کا ایک نوالا اتنے سارے پروسیس سے گزر کر اور آپ کے حلق میں اور آپ کے منہ میں پہنچتا ہے. تو عزیزان محترم, آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دنیا, یہ عالم اسباب ہے, ہر شے کو کسی نہ کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے. اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہی واسطہ کامیاب ہے جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کی امت کے اولیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے لیے ہمارا واسطہ ہیں. اور اس کے بعد چوتھی قسم بیان فرمائی گئی, وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. اور مجاہدہ کرو. اگر فی الواقع سرحد پر پہنچ کر جہاد نہیں کر سکتے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو, عبادت و ریاضت میں جہاد کرو, اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے مسلمان اور مومن ثابت کرو. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی جانب میں اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو, وجاہدوا فی سبیلہ, اس کے راستے میں مجاہدہ کرو, اس کے راستے میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.